نحمده ونسلم على سيدنا ونبينا محمد رسول النبي الأمين المجيد الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء، صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، خواتین حضرات اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بڑی بابرکت و سعادت سعادتوں سے نوازا ہے. آج ہم انشاء اللہ تعالی نفس کی سات اقسام اور ان کے خواص و صفات کا اور ان کے علاج کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور آج کا بیان اگر اللہ جل مجدہ کو منظور ہوا تو پہلی تین اقسام نفس پر کے بیان پر مشتمل ہوگا. بزرگان دین نے، اولیاء کرام اور عرفاء عظام نے اور صوفیاء نے نفس کی سات اقسام بیان کی ہیں، اور بعض مشائخ اور صوفیاء انہیں سات اقسام تصور کرنے کی بجائے ایک ہی نفس کی سات مختلف حالتیں تصور کرتے، کہ وہ اقسام کی بجائے حالتیں، اور ہر نفس جب الگ الگ حالت کو پاتا ہے تو اس کے خواص اور اس کی صفات پہلے سے مختلف ہو جاتی. اسی طرح جن بیشتر مشائخ نے ان کو نفس کی حالتوں کی بجائے الگ الگ خواص اور صفات کی بنا پر مستقل طور پہ الگ اقسام میں تقسیم کر دیا ہے، ان کی بنیاد جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر نفس کے الگ خواص، اس کی الگ صفات، اس کے الگ اثرات اور اس کے الگ معاملات پر قائم. اقسام نفس، ان میں سب سے پہلی حالت یا پہلی قسم نفس امارہ کی ہے. دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ ہے. تیسری نفس ملہمہ ہے. چوتھی نفس مطمئنہ ہے. پانچویں نفس راضیہ. چھٹی نفس مرضیہ. اور ساتویں نفس کاملہ. اسے نفس صافیہ بھی کہتے ہیں، نفس کاملہ بھی کہتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے کہ روحانی ترقی کا تمام تر مدار نفس کے تزکیہ پر ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں نفس کو رذائل سے، برے خصائل سے پاک اور صاف کرنے کا عمل. جیسے آپ ایک کیاری میں پودینہ اگاتے ہیں یا کوئی ایسی چھوٹی سی خوبصورت فصل، اس کا بیج بوتے، تو اس زمین میں، اس کیاری میں سات خود رو پودے بھی اگاتے ہیں. جنگل کی زمین ہو تو جنگلی جھاڑیاں بھی ساتھ اگنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے زمین ہوتی ہے تو اس زمین کے مطابق اس میں سے پودے, جھاڑیاں, کانٹے دار جھاڑیاں, الگ الگ مختلف چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ مختلف پودوں اور جھاڑیوں کا اگنا, یہ عمل ساری زمینوں میں ایک ہی اور یکساں نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے. یہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ کہ ہر زمین کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے, اس زمین کے اندر اس کے الگ خواص ہوتے ہیں. پانی گرتا ہے, دھوپ ملتی ہے, تو اس زمین کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کو نشو و نما ملتی. جب آپ پودینہ یا کوئی اور اپنی پسند کی سبزی یا کوئی پھول یا جو چیز بھی اگا رہے ہیں, جب اس کو پانی ملتا ہے اور مالی اس پر محنت کرتا ہے تو یہ پودے اگنے لگتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ یہ خود رو پودے یہ چیزیں بھی اگاتی ہیں. مالی کیا کام کرتا ہے؟ مالی وہ خود رو پودوں کو جڑوں سے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہے اور کیاری کو صاف کرتا ہے, تاکہ زمین کی جو قوت تخلیق ہے, اس کی جو پروڈکٹیویٹی اور کریٹیویٹی ہے, اس کی قوت تخلیق, وہ ساری کی ساری یکسو ہو کر اسی پودے یا اسی پھول یا اسی فصل کو نشو نما دینے پر صرف ہو جسے مالی یا گھر والے اگانا چاہتے ہیں. اور جو اس سے زائد جو پودے اگ رہے ہیں ان پر زمین کی قوت تخلیق جو صرف ہو رہی ہے, وہ پودے اس باغ اور کیاری کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اس چمن کو بھی متاثر کر رہے ہیں, اور زمین کی قوت تخلیق بھی بٹ رہی ہے. لہذا وہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکتا چلا جاتا ہے, صاف کر دیتا ہے, تاکہ زمین کی ساری قوت انہی پودوں کو اگا. یہ پودا جسے آپ اگانا چاہتے ہیں یہ سمجھیں گویا نیکی کا پودا ہے, نیکی کا رجحان ہے. اب یوں سمجھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, نفس انسانی میں اللہ نے فجورہا وتقواہا, فجور اور تقوا دونوں کی اضافت ہا کی ضمیر کے ساتھ نفس کی طرف ہے. یعنی اللہ نے اس نفس کے اندر اس کی برائی کا بھی الہام کر دیا ہے اور اس کی نیکی اور تقوا کا بھی الہام کر دیا ہے. یعنی اس نفس کے اندر بنیادی طور پر نیکی کی خابیدہ صلاحیتوں کو بھی رکھ دیا ہے اور اس نیکی کو فروغ دینے کا رجحان بھی رکھ دیا ہے اور اس کا شعور بھی رکھ دیا ہے, اور بدی اور برائی کے رجحانات اور ان کے میدانات اور ان کے بیج بھی ڈال دیے ہیں اور ان کا شعور بھی دے دیا ہے. تو یہ ملی جلی کیفیت نفس انسانی کی زمین میں اللہ نے پیدا کر دی, دونوں چیزیں بیک وقت پیدا ہو گئی. قرآن مجید نے اس طرح بھی ذکر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, کہ انسان کے لیے اس کے نفس میں, اس کی جان میں شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے, خوش نما بنا دی گئی ہے. اس کے نفس اور اس کی طبیعت کے لیے یہ شہوتیں اور محبتیں مرغوب بنا دی گئی ہیں. اس میں شہوات بھی ہیں, بری خواہشات بھی ہیں, عورتوں کی خواہشات بھی ہیں, اولاد کی محبت بھی ہے, مال و دولت کی محبت بھی ہے, سونے چاندی کی محبت بھی ہے, اونٹوں گھوڑوں کی محبت بھی ہے, گاڑیوں کی محبت سواریوں کی بھی ہے, رہائش گاہوں کی بھی ہے, طاقت اور قوت اور اقتدار کی بھی ہے، جاہ و منصب کی بھی ہے، یہ ساری میٹیریلسٹک پروپینسٹیز ہیں، مادی رجحانات ہیں، میلانات ہیں، ان کو شہوتوں اور محبتوں اور خواہشوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے نفس کی زمین میں ان کے بیج رکھ دیے، ان کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور نہ صرف رکھ دی ہیں بلکہ زین انہیں نفس کے لیے مرغوب، خوش نما اور پسندیدہ اور محبوب بنا دیا گیا ہے. یعنی نفس کا میلان ان خواہشوں، شہوتوں اور محبتوں کی طرف تیزی سے ہوتا ہے، جلدی سے ہوتا ہے. اور ساتھ اسی آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں اس سے آگے فرمایا، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. پھر فرما دیا اس کے بالمقابل، فرما دیجئے کہ تمہیں ان محبتوں، خواہشوں اور شہوتوں سے بہتر چیز بھی بتا دیں. تو اب گویا نفس نے یہ رجحانات رکھ کر ان کے مقابل ان سے بہتر اخروی خواہشیں بھی رکھ دی ہیں. فرما دیا کہ جو اللہ کا خوف رکھیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ کے حضور ان کے لیے ان سے بدرجہ بہتر اجر بھی ہے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی خواہش ان خواہشوں سے بہتر ہے، جن کی طلب ان طلبوں سے بہتر ہے، جن کی تمنا ان مادی، دنیاوی اور خسیس اور سفلی تمناؤں سے بہتر ہے. اور وہ کیا؟ فرمایا جس طرح تمہیں یہ چیزیں دنیا میں خوش نما دکھائی دے رہی ہیں، ہم نے آخرت میں بھی ایک مقام بڑا خوش نما بنا دیا ہے جس کو جنت کہتے ہیں. ان جنتوں میں جس طرح تم ان عورتوں کی طرف دوڑتے ہو، وہاں ہم نے حوریں بھی رکھی ہیں. جس طرح تم اپنی پسندیدہ اور مرغوب رہائش گاہوں اور محلات کی طرف جاتے ہو اور بناتے ہو، اور ان میں تمہاری طبیعت کھینچی کھینچی چلی جاتی ہے، اس طرح ان جنات میں ہم نے تمہارے لیے محلات اور قصور بھی بنا دیے ہیں. جس طرح تمہاری طبیعت کھیتوں کی طرف، فصلوں کی طرف، باغات کی طرف جاتی ہے اور لہلہاتے ہوئے سبزہ زار تمہاری آنکھوں کو بھا جاتے ہیں اور تمہاری طبیعتیں ان کو چاہتی ہیں، اس طرح ہم نے جنت میں پے در پے باغات بھی بنا دیے ہیں، پھل بھی اگا دیے ہیں، میوے بھی بنا دیے ہیں، چشمے بھی بنا دیے ہیں، وہاں کے حسین و جمیل منظر ہیں، تم اگر انہیں دیکھ لو تو دنیا کے سارے حسن بھول جاؤ، دنیا کی ساری خواہشیں بھول جاؤ. پھر وہاں حور و غلمان ہیں، پھر وہاں بہاریں ہیں، پھر یہ بہاریں ختم ہو جانے والی ہیں، وہ ابدی بہاریں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی. جس طرح تم دنیا میں اپنے خوبصورت جوڑ تلاش کرتے ہو اور تمہاری طبیعت ان تمناؤں میں گم ہو جاتی ہے، اس طرح جنت میں بھی تمہارے خوبصورت جوڑ ازواج و مطہرات ہوں گے. اور پھر فرمایا پھر ان سب سے بڑھ کر ایک اللہ کے حضور قربت کا مقام ہوگا، جہاں خدا کی رضا کے چشمے ہوں گے، خدا کی قربت کے چشمے ہوں گے. مگر وہاں آ جاؤ گے تو اللہ کی مسکراہٹیں نصیب ہوں گی، اللہ کی قربتیں نصیب ہوں گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر. اور جب تم مقام رضوان پر آؤ گے تو ساری نعمتیں نیچے رہ جائیں گی، ساری لذتیں نیچے رہ جائیں گی، ساری راحتیں نیچے رہ جائیں گی. اس مقام پر پہنچ کر تمہیں پھر کسی اور نعمت کی طلب نہ رہے گی، وہ سب نعمتوں سے اونچی نعمت ہے. واللہ بصیر بالعباد. تو گویا سفلی، مادی اور دنیاوی جو رغبتیں ہیں ان کی بھی فہرست بیان کر دی، اور اخروی، نورانی اور روحانی رغبتوں کی بھی ایک فہرست آمنے سامنے رکھ دی، اور دونوں کی طرف دائیا ملکہ بنیادی طور پہ نفس کی زمین میں ڈال دی. پھر آگے کیا کیا؟ تو میں نے پچھلے جمعے اس نور کی تمہید کے طور پر اور بنیاد کے طور پر یہ بات بتائی تھی کہ جس طرح اللہ پاک نے انسان کے اندر نفس رکھا ہے، اس طرح ایک جوہر لطیف روح کو رکھا ہے اور ایک عقل کو رکھا ہے. تو جیسے ہماری عقل ہے, جیسے قلب ہے, عقل اور دل جیسے ان دو کے وجود ہیں, اسی طرح روح اور نفس کے بھی وجود ہیں, روح اور نفس کے وجود. روح کو کلیتاً نیکی کی طرف رغبت والا بنا دیا ہے اور نفس کی اندر دونوں چیزیں رکھ کر زیادہ رغبت اس کی بدی کی طرف قائم کرتی. اب اس نفس سے انسان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روحانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم اپنے نفسوں کا, نفوس کا تزکیہ نہ کرو. ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, بے شک وہ شخص فلاح پا گیا, کامیاب اور بامراد ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا, یعنی اس کو پاک و صاف کر لیا, اور وہ شخص نامراد رہا, ناکام ہو گیا, خائب و خاسر ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ نہ کیا اور جس کے اندر نیکی بجائے نشو و نما پانے کے دب گئی اور جس کا نفس بدی اور برائی میں ملوث ہو گیا, وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کے لیے دو مستقبل دکھا دیے, ایک کامیابی اور بامرادی کا مستقبل, ایک ناکامی اور نامرادی کا مستقبل. ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, پس وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا, نفس کو پاک صاف کیا اور پھر اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی نماز ادا کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو امت کو عطا فرمایا گیا اور جو آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور انہیں روحانی ترقی کی راہوں پر گامزن فرمایا, وہ سارا فیضان بھی اس کی بنیاد بھی تزکیہ پر رکھی اور جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی تربیت کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک نے کما ارسلنا فیکم رسولنا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ وہ رسول ہو الذی بعث فی الامیین رسولا, بعثت فرمائی آقا علیہ السلام کو بھیجا اور کام جو سپرد کیے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر امت پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا تمام تر روحانی ارتقاء اور روحانی کمال کا مدار, اس کا انحصار عمل تزکیہ پر رکھا ہے اور یہ تزکیہ نفس کا ہوگا. ابتدا انسان کے سفر کی نفس امارہ سے ہوتی ہے اور یہاں یہ عرض کر دوں کہ پھر نفس جس حالت میں ہو, یا چونکہ ہم اقسام قسم کو لے رہے ہیں تو جس قسم کا نفس میسر ہو انسان کو, ہر انسان کو جدا جدا نفس میسر ہوتے, ہر قسم کے نفس کے الگ خواص اور صفات ہوتی, اس نفس کے الگ اثرات ہوتے, ان کا پتہ کیسے چلتا ہے, یہ ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہوتی. اس نفس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسانی جو طبیعت بنتی ہے اور جو آپ جدا جدا مزاج دیکھتے ہیں, اس طبیعت اور مزاج کی تشکیل میں بھی اس کے نفس کا دخل ہوتا ہے, نفس کا دخل ہوتا ہے. اور انسان کے جو عادات اور خصائل آپ دیکھتے ہیں, ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے, طبعا سخی, ایک کو دیکھتے ہیں بخیل ہے, کنجوس ہے, دراصل یہ نفس کی صفتیں ہیں. ایک کو دیکھتے ہیں یہ بڑا چغلی کرنے والا, غیبت کرنے والا,
اور بات بات کے پیچھے تجسس کر کے پڑ جانے والا، ایک کو دیکھتے ہیں درگزر کرنے والا، سر سے نظر کرنے والا، یہ دونوں چیزیں اس کے نفس کی صلاحیتیں ہیں، خصلتیں ہیں اور اس کے نفس کی صفتیں ہیں. یہ صفتیں مل کے اس شخص کا مزاج بناتی، طبیعت بناتی. ایک کو دیکھتے ہیں بڑا غصے والا ہے، جلالی تیش میں آ جاتا ہے، بڑے غصے میں آ جاتا ہے. ایک کو دیکھتے ہیں اس کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہے. یہ نفس کی صفتیں. ایک کے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے. ایک کو دیکھتے ہیں اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف، اطاعتوں کی طرف راغب ہوتی ہے. یہ نفس کی صفتیں. لہذا نفس کی ان صفتوں کی وجہ سے اس کا مزاج بنتا ہے اس شخص کا، اس کی طبیعت بنتی ہے، اس کا اخلاق تشکیل پاتا ہے، اس کے احوال تشکیل پاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات اور پہلا نقطہ تو سمجھنے والا یہ ہے کہ پہچان والوں کو، جن کو اقسام نفس اور صفات نفس کی معرفت ہوتی ہے، ان کو تو آگے جو میں چیزیں عرض کروں گا ان میں پڑے بغیر ایک شخص کا فقط مزاج اور طبیعت دیکھ کر آسانی سے تعین کر لیتے ہیں کہ اس شخص کا نفس میں مقام کیا ہے، اسے نفس کی کون سی حالت میسر ہے، اس کے نفس کی کون سی قسم ہے. چونکہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کے عادات و خصائل، اس کے اخلاق، اس کے احوال، یہ سارا کچھ خود بولتا ہے کہ اس کے نفس کی حالت اور قسم کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں پھر ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے. بنیادی بڑی اہم چیز جو بتانا چاہتا ہوں، لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ تسبیحات بھی بڑی پڑھتے ہیں، ہزار ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے، تسبیحات بھی پڑھتے ہوں گے، ورد وظیفے بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے، سال میں ایک ایک دو بار پابندی سے عمرے بھی کرتے ہیں، سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ. کیا یہ سارا کچھ عمر بھر کرنے کے باوجود وہ راہ ولایت پر گامزن نہیں ہوتے؟ ساری زندگی شب بیداری میں، تہجد میں بھی بیتتی ہے، عبادت بھی کرنی، وضو کے ساتھ بھی رہنا، اللہ ذکر اذکار بھی کرنا، صدقہ خیرات بھی کرنا، گناہوں سے حرام کاریوں سے بچنا، ساری چیزوں کے باوجود ولایت کی راہ پر نہیں چڑھ پاتے. یہ ان کی طبیعت میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی. بنیادی سبب اس کا یہ ہوتا ہے، اور اس نقطے کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. سبب یہ ہوتا ہے کہ ولایت، یاد رکھ لیں، تسبیحات کا نام نہیں ہے، کثرت نوافل کا نام نہیں ہے، کتنے ذکر اذکار کیے، کتنے ورد وظیفے پڑے، اس کو ولایت نہیں کہتے. کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے. ایک شخص کی 100 برس زندگی ہے، اس نے 80 حج کیے، 80 حج کرنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا. ایک شخص نے زندگی میں 1000 عمرے کیے، اس سے ولایت نہیں مل جاتی. اور نہ ولایت ملتی ہے، نہ اس کی طبیعت بدلتی. اس نے 1000 عمرے بھی کیے، 100 حج بھی کیے، مگر جب کسی شخص سے بات کرتا ہے تو گالی بھی دیتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، غیظ و غضب بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، لوگ پے در پے حج بھی کرتے ہیں، رشوتیں بھی لیتے ہیں، پابندی کے ساتھ پنجگانہ نماز با جماعت بھی پڑھتے ہیں، اور رشوت ایک ایک آنا بھی نہیں چھوڑتے، لاکھوں سے لے کر آنے 100 روپوں تک بھی نہیں چھوڑتے، سارا حرام بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور آنکھ بھی خراب ہوتی ہے، برائیوں کو بھی تکتے ہیں اور برائیوں کی طرف طبیعت لپکتی بھی ہے، چغلی بھی کرتے ہیں، گناہ کی طرف بھی طبیعت جاتی ہے. تو سارا نظام آپ دیکھتے ہیں ملا جلا ہوتا ہے. انسان سوال کرتا ہے، یا اس کو زندگی گزر گئی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، عمرے کیے، تسبیحات پڑھی، فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوا، اتنے ورد وظیفے پڑھتا ہے، مگر یہ تو ہمارے طرح ایسے کا ایسا ہی ہے. اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اس موضوع کی ریلیونس اور سگنیفیکینس یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی کے احوال سے آپ آگاہ ہوں گے، اور راستہ ملے گا کہ خیر کی طرف اور روحانیت کی طرف اور کمال کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے. آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو کچھ وہ کرتا ہے یہ فرنیشنگ اور پالیشنگ ہے، اصل مکان نہیں ہے. اس نے جو حج کیے، عمرے کیے، کثرت سے ورد وظیفے پڑھے، تسنیاں پڑھی، جو کچھ کیا، یہ یوں ہے جیسے کوئی آدمی پالش کرتا ہے، تیز کرتا ہے، ڈسٹیمپر کرتا ہے، انیمل کرتا ہے مکان کو، فرنش کرتا ہے، پردے لٹکاتا ہے، اور اگر اندر مکان ہی کچا ہے، اچھے طریقے سے بنیادی مکان ہی نہیں بنا ہوا تو پینٹ کیا ہوگا؟ اب ساری جہان کے پینٹ لے آئیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی پینٹ، اور اوپر لگا دیں، اور جب تعمیر ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں، تو پینٹ کیا ہوگا؟ ساری چیزیں فروع ہیں. میں فروع سے مراد یہ نہیں لے رہا، یعنی فرائض دین کے اینگل سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اس اعتبار سے فرائض اور اصول دین ہیں. ہم روحانی اثرات اور طبیعتوں کو بدل دینے اور راہ ولایت پر گامزن ہونے کے اعتبار سے جو اثرات آتے ہیں، جو طبیعت میں زندگی میں انقلاب آتے ہیں، جو تبدیلی پیدا کرنا مقصود ہے، میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں. یہ کسی چیز کو پالش کرنا ہے، اس کو فرنش کرنا ہے، اس کو پینٹ کرنا ہے، یہ لباس ہے خوبصورت بنانا ہے. اور اگر اندر سے انسان نہایا ہوا ہی نہیں، سال دو سال سے نہایا ہی نہیں، اور پسینے ہیں اور بدبو ہے پورے جسم میں، اور تعفن ہے اور گندگی ہے، اوپر آپ 5,000 روپے کا جوڑا اس کو پہنا دیں، اور سرخیاں لگا دیں، اور پاؤڈر لگا دیں، اور میک اپ کروا دیں، اور سارا کچھ کروا لیں، تو جب اندر گندگی ہے، اس اوپر کے میک اپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت بلے شاہ صاحب، وہ جب شیر تو یاد کاری صاحب اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دے، فرماتے ہیں، اتوں دھوویں لتا گوڑے تیرے اندر رہی پلیتی. صوفیاء جب بات کرتے ہیں وہ راز کی بات کرتے ہیں، وہ اصل کی طرف جاتے ہیں. یہ سارا فرق کیا ہے؟ جو عمر بھر نمازیں کسی کو پڑھتے دیکھتے رہے، تہجد پڑھتے دیکھتے رہے، تلاوتیں کرتے دیکھتے رہے، با جماعت نماز پہلے آ کے سب سے پہلے سب پہ بیٹھتے دیکھتے رہے، اور معاملہ روحانی اعتبار سے وہیں کا وہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی. یہ جو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ کس طرح ہیں؟ یہ یوں ہے، اتوں دھوے لتاں گوڈے. لتاں گوڈے دھونا سے مراد سمجھ گیا نا، طہارت بھی کرتا، وضو بھی کرتا، نمازیں بھی پڑھتا، ظاہری عبادات بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا، مگر تیرے اندر رہی پلیتی. رب دے نال بھی ہے دنیا دارا 420 تو کیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی. رب کے ساتھ بھی دھوکہ بازی کر رہا ہے، اور وہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ دھوکہ نہیں کھاتا. تو جس طرح یہ ساری فرنیشنگ اور پالشنگ اور پینٹنگ کا کام عمارت کو شاندار نہیں بنا سکتا، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے کام اپنی افادیت، اپنا اثر، جو عمل کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے. جس نے نماز پڑھی اجر رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ تھی. اس نے نیت سے، نیک نیت سے جو بھی عبادت کی، جو نیک عمل کیا، اللہ اس کو اجر دے گا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی. جو عمل ثواب کا حقدار ہے، وہ ثواب کا ڈھیر، انبار، پوری گانٹھ ثواب کی گٹھڑی مل جائے گی. مگر ثواب کمانا اور چیز ہے، اور من کو بدلنا اور چیز ہے. دو میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایک زمین ہے، نفس ایک زمین ہے. آپ اگر نفس کو جو مالی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس زمین کے اوپر ایک عام آدمی رہ کے کھرپے لگا کے تو پودے لگانا شروع کر دے، آپ اس کی پنجابی میں جو گولی کہتے ہیں وہ نہ کرے، اگ جائیں گے پودے، بیج ڈال دیں، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ چند کانپلیں چلیں گی پھر جل جائیں گی. اس کو کھاد نہ دیں، اس کو پراپر پانی نہ دیں، پراپر دیکھ بھال نہ دیں. یہ جو پورا عمل مالی آ کے کرتا ہے، محنت، یہ ریاضت ہے، تزکیہ کی ریاضت ہے. یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زمین خالص ہو جائے، زمین ستھری ہو جائے، زمین صاف ہو جائے. جب زمین صاف ستھری ہو جائے گی، اس کے پھر جو بیج بوئیں گے موسم کے مطابق اگے گا، پھر اس کے موسم ہوں گے، پھر اس کے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی بھائی میرا جی کرتا ہے یہ پھول لگا دیں، مالی کہتا ہے صاحب جی یہ اس موسم میں نہیں لگتے، یہ فلاں موسم کا پھل ہے، یہ بیج فلاں موسم کا ہے، یہ پھول فلاں موسم کے ہیں. پھر ان کے موسم آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ زمین بھی وہی، کھاد بھی وہی، بیج بھی وہی، دھوپ بھی وہی، پانی بھی وہی، مگر موسم بدل گیا، نہ پھل لگا نہ پھول لگا، چونکہ اس کا ایک ربط ہے، موسم زمین کو اپنی تاثیرات دیتا ہے۔ تو دراصل وہ اثرات ہیں، وہ تاثیرات ہیں جو اوپر سے اور نیچے سے مل کر کسی شے کو تخلیق کرتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں تمام تر موسم اچھے ہونے کے باوجود کچھ پھل پھول یہاں لگتے ہیں، کچھ یہاں نہیں لگتے۔ کہتے ہیں جی ٹھنڈے علاقوں کا پھل ہے یہ درخت اور پودا، گرم علاقوں کا ہے یہ، پہاڑی علاقوں کا ہے یہ، فلاسر زمین کا ہے۔ پھر اس کی قسمیں آ جاتی، تو آپ نے دیکھا کہ زمین بدلتی گئی، پھل پھول بدلتے گئے، موسم بدلتے گئے، پھل پھول بدلتے گئے، علاقے بدلتے گئے، پھل پھول بدلتے گئے، تو کتنی چیزیں جا کر ایک نتیجہ پیدا کرنے میں ریلیونٹ ہو جاتی، وہاں مربوط ہو جاتی۔ یہ ساری محنتیں جب انسان ان کو جمع کرتا ہے، کوششوں کو، کہ موسم کی خوبیاں بھی جمع ہوں، زمین کی صفائی بھی جمع ہو، دھوپ کی تاثیر بھی جمع ہو، پانی کی تاثیر بھی ملے، مالی کی محنت اور اس کے کھرپے اور اس کی ریاضت تزکیہ بھی ملے، آب و ہوا بھی ملے، ان ساری خوبیوں کو جمع کرنے کی محنت، یہ دراصل تزکیہ نفس بنتی ہے۔ نفس کی زمین میں جب تک محنت نہ کی جائے اور اس کے اندر سے بنیادی خراب خصلتوں کے پودے چن چن کر نکال نہ دیے جائیں، تکبر کا پودا، غیبت کا پودا، چغلی کا پودا، پلیدی کا پودا، شہوتوں کا پودا، بخل کا پودا، کنجوسی کا پودا، غفلت کا پودا، سستی کا پودا، غیظ و غضب کا پودا، انات کا پودا، عداوت کا پودا، یہ جو بے شمار پودے اور بیج نفس کے اندر سجے پڑے ہیں، انہی کے ساتھ وہ سو حج کرنے والے نے کیا کیا؟ یہ سارے پودے بھی نفس کی زمین میں لگے ہوئے تھے، اس میں سو پودے حج کے بھی لگا ڈالے، اس میں ہزار بیج عمرے کی بھی گرا دیے، اس میں پنجگانہ باجراوات نماز کے بیج بھی لگا دیے، اس میں صدقہ خیرات بھی، اس میں میلاد شریف کے پودے بھی لگا دیے، ناتخانیاں بھی لگا دی، عرس بھی لگا دیے، یہ کچھ ہوتا پھرتا ہے نا ہماری زندگی میں، تبلیغیں بھی لگا دی، تبلیغ کے لیے چل کھڑے ہوئے، سارے عمل جمع کر دیے، اس میں گناہ کے پودے بھی ہیں، بد خصلتیں بھی ہیں، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، اس میں بے حیائی کی رغبتیں بھی ہیں، اس میں حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، اس میں ہزارہا دوزخ کی طرف لے جانے والے بیج بھی پڑے ہیں، اس میں جنت کے بیج بھی پڑے ہیں، وہ سارا مل جل کر پنجابی میں جو لفظ ہے رملہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ رملہ بن گیا، ساری ملاوٹ ہو گئی۔ بس برے کاموں کی سزا بھگت لے گا، نیکیوں کا اجر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے۔ ولایت کیسے ملے؟ ولایت کی ابتدا صفائے قلب سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے، نیت کی صفائی، دل کی صفائی، نفس کی صفائی، روح کی صفائی۔ صفائی کس شے سے؟ ان بری خصلتوں سے، ان پودوں کو اکھاڑ پھینکنے سے۔ اور جب بری خصلتوں سے نفس کی زمین پاک ہو جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا بھی بیج بوتے ہیں تو تیزی سے اگاتا ہے۔ زمین اگر جاندار بنا دی جائے تو ولایت کے لیے، تقویٰ کے لیے، طہارت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی کمال کے لیے، وہ جتنی محنت ورد وظیفوں اور تسبیحوں اور رسموں پر کی جا رہی ہے، یہ ساری تاثیرات کے اعتبار سے ضائع جا رہی ہے۔ اگر ساری محنت زمین بنانے پر کر دی جائے، ساری محنت زمین بنانے پر کر دی جائے اور زمین میں نیکی کی طاقت ڈال دی جائے، نیکی کی قوت ڈال دی جائے، اور زمین کے ساتھ جو آب و ہوا نیکی اور تقویٰ کا دے دیا جائے، اس میں محبت کے بیج ڈالے جائیں، صفائی کے بیج ڈالے جائیں، سخاوت کے بیج، رغبت الہی کے بیج، جب یہ سارا ماحول بنانے پر محنت کر دی جائے، اس کے بعد جب زمین تیار ہو جائے، پانی اچھا ہو جائے، آب و ہوا موافق مل جائے، موافق، تو پھر وہ دو سجدوں کا بیج بوئے گا تو اس سے خوشگوار پھول اگیں گے۔ وہ لاکھ نوافل سے بھی حاصل نہ ہوتا تھا جو دو سجدوں سے حاصل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر خرچ کریں گے مگر اجر ان کو احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ملے گا۔ اب ان کا معاملہ کوانٹٹی پر نہیں، کوالٹی میں بدل جائے گا۔ کیا کوانٹٹی پر نہیں، یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نوافل کی، وردوں کی، وظیفوں کی کثرت، یا جبے اور لباس اور وضاکتا کی کثرت، یہ سارا یہ کوانٹٹی ہے، یہ بھرمار ہے، اور یہ کوانٹٹی کوالٹی سے خالی ہے، کوالٹی سے خالی. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہیرا بھی ایک پتھر ہے اور یہ سارے پتھر بھی پتھر ہیں، ایک طرف 10 من پتھروں کا ڈھیر پڑا ہو، بلکہ 1,00,000 ٹن پتھروں کا ڈھیر پڑا ہو، ایک طرف خالص اعلی کوالٹی کا شاندار ایک چھوٹا سا ایک تولے کے وزن سے بھی کم ہیرا پڑا ہو، تو اس کا مول زیادہ پڑے گا یا وہ ٹنوں پتھروں کا پڑے گا؟ ہیرے کا، کیونکہ اس کی کمیت کوانٹٹی بے شک تھوڑی ہے مگر کوالٹی بڑی ہے، اس کی کوانٹٹی کمیت زیادہ ہے مگر کیفیت کم ہے. اس کو آپ یوں لے لیں جیسے آج سائنسی دور کی ترقی میں ایٹم بن گیا ہے، یہ ایٹم بم ہے. ایٹم سب سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں، اور پہلے اس کی تعریف یہ ہوا کرتی تھی جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے، اب تو آگے اس کی مزید تقسیمات ہو گئیں، اس کے پروٹونز، اس کے نیوٹرونز وغیرہ آگے تقسیمات ہو گئی. سب سے چھوٹا سا ذرہ جو آپ ننگی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکیں شاید، وہ ایٹم تو کوانٹٹی میں اتنا چھوٹا ہے مگر طاقت اس ذرے کے اندر اتنی آ جاتی ہے، اور اس دوسرے مقابلے میں منو اور ٹنوں کے حساب سے لوہے پڑے ہوں یا دوسرے بم بھی پڑے ہوں، ایک ایٹم بم کہاں اور سینکڑوں بم کے اثر کہاں. یہ ایک ایٹم بم گر جائے تو زمین کو ناگاساکی اور ہیروشیما بنا دے، تباہ و برباد کر کے رکھ. ایک ایٹم میں کتنی قوت آ گئی، کتنی قوت آ گئی. اب میں مثالیں دے رہا ہوں، بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اس نے اس تزکیہ کے عمل سے نفس کی زمین میں اتنی صفائی ہو گئی کہ اس میں نیکی کا جب ایک ذرہ بھی پڑتا ہے تو وہ ایٹم بن جاتا ہے. عبادت کا، تقویٰ کا، طہارت کا ایک ذرہ بھی پڑتا ہے تو وہ ایٹم بن جاتا ہے. اور جس کی زمین صاف نہیں ہوتی اس پر اعمال صالحہ اور عبادات کے کروڑوں من بھی پتھر اور لوہے گر جاتے ہیں تو وہ ایٹم نہیں بنتا. اب ایک تیسری مثال دے دوں تاکہ مختلف جہتوں سے بات ذہن نشین ہو جائے. یہ آپ دھوپ میں بیٹھے، آپ کے اوپر براہ راست دھوپ کی لاکھوں کروڑوں کرنیں پڑ رہی ہیں، پڑ رہی ہیں نا، کسی کو جلا رہی ہیں جی نہیں، منتشر ہیں. کیا منتشر ہیں؟ اور تو منتشر ہو کر کسی ایک کرن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جلا سکے. اب آپ ایک جگہ پر آج شیشہ رکھ دیں، جب لینس رکھ دیں، یہی دھوپ ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اب وہ ہے بھی اتنا سا تو اس کے اوپر دھوپ کی کرنیں بھی اتنی ہی پڑیں گی نا. جب اس کے اوپر وہ دھوپ کی کرنیں پڑیں گی تو آج شیشے سے گزر کر وہ مرتکز ہو کر ایک نقطے پر جمع ہو جائیں گی. وہ نقطہ جہاں پڑے گا جس کو جلا دے گا، جہاں پڑ جائے گا جلا دے گا، کہ اس نے ارتکاز کر دیا، اب اس میں تاثیر پیدا ہو گئی. تو تاثیر وہ آج شیشہ اپنے اندر سے نہیں لایا، کہیں باہر سے بھی خرید کر نہیں لایا، تاثیر تو دراصل اسی دھوپ میں ہی تھی. اللہ اکبر، اسی دھوپ میں تھی، انہی کرنوں میں تھی جو پہلے بھی آپ پر پڑ رہی تھی اور بعد میں بھی آپ پر پڑ رہی ہیں. مگر کیا بات ہے، جب پہلے بغیر آج شیشے کے یہ دھوپ پڑ رہی تھی تو کسی کو خبر تک نہ تھی، اور درمیان میں آج شیشہ آ گیا، تھوڑی سی دھوپ لے کر اسے جلا کے رکھ دی، اس میں کنسنٹریشن آ گئی. نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے اور وہ بری خطرتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ساری قوت تخلیق انسانی نفس کی ایک طاعت اور نیکی کو ڈیولپ کرنے پر لگ جاتی ہے، تو وہ منتشر صلاحیتیں منتشر نہیں رہتی، مل کر ایک نیکی کے فروغ پر لگ جاتی ہیں اور بدی کے پودے اکھڑ جاتے ہیں. جب کنسنٹریشن آتی ہے طاعت حق میں تو ایک چھوٹے سے حصے میں ارتکاز کے ساتھ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ طاقت انسان کو روحانیت کے کمال اور ولایت کی طرف لے جاتی ہے. یہ عمل تزکیہ کے نتیجے ہوتے ہیں، عمل تزکیہ کے نتیجے ہوتے ہیں. اور اگر یہ تزکیہ کا عمل نہ کیا جائے تو نہ گدی نشین بن جانے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ محض صاحبزادہ اور گدی نشین گدی سنبھال لینے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ کسی مدرسہ کا معتمم بن جانے سے کوئی ولی بن جاتا ہے، نہ کسی دار العلوم اور جامعہ کا ہیڈ بن جانے سے ولی بن جاتا ہے، نہ کوئی خطیب مقرر واعظ دائی یا عالم یا مفکر بننے سے ولی بن جاتا ہے، نہ کسی ادارے کا سربراہ اور سرپرست سے اعلیٰ بننے سے ولی بن جاتا ہے. یہ ٹائٹل ہے. نہ جبے کبے اور دستارے اور لمبی تسنیاں پکڑنے سے اور جلال والی آنکھ بنا لینے سے کوئی ولایت ملتی. یہ کھیل تماشے ہیں سارے، یہ سارے کھیل تماشے ہیں، یہ دکھلاوے ہیں. ولایت کا کوئی تعلق اس ظاہرداری سے نہیں، میں ظاہرداری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظاہر پرستی سے نہیں. ولایت کا پودا تو نفس کی زمین سے پھوٹتا ہے، قلب و باطن کی زمین سے پھوٹتا ہے. وہ اندر اپنا ماحول کریٹ کرتا ہے، اندر ایک نیکی اور طاعت حق اور عبادت اور اس کے نور کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، ایک مہکار والا ماحول بنتا ہے، اندر کا ماحول بدلتا ہے، اسے اندر خوشبو آتی ہے، اندر سے روشنی ملتی ہے، وہ بڑھتی 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 یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پھر چھن چھن کر جسم سے باہر نکلنے لگتی ہے. پھر چھن چھن کر جسم سے باہر نکلنے لگتی ہے، پھر وہ جسم کے مساغوں سے نکل نکل کر گرد و پیش کے ماحول کو معطر کرنے لگتی ہے. پھر وہ وجود جہاں بیٹھتا ہے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جہاں توجہ کرتا ہے بدبوئیں خوشبوئیں میں بدلنے لگتی ہیں، پھر برکات ہوتی ہیں، پھر انوار پھوٹتے ہیں، پھر تجلیات پھوٹتے ہیں. زبان میں بھی تاثیر آتی ہے، اعمال میں بھی تاثیر آتی ہے، یہ سارا عمل تاثیر سے تاثیر تک جاتا ہے. اب نفس ہمارا جو میں نے بات اور اس لیے اس نفس کے تزکیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا. کیا آپ اندازہ فرمائیں جہاد اکبر، یعنی نفس کو بری خصلتوں سے پاک کرنا اور بری شہوتوں سے روکنا، یہ جہاد اکبر ہے. صحابہ کرام ایک جنگ سے پلٹے، کافروں کے ساتھ جنگ تھی، غزوہ تھا، جہاد سے جب پلٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم اب چھوٹے جہاد سے پلٹ کر پھر دوبارہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. عرض کی آقا مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ. آقا وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تلواروں سے ہم کھیل رہے تھے اور جان پر کھیل رہے تھے اور گردنیں کٹ رہی تھی، دین کے لیے یہی بڑا جہاد تھا. تو آپ نے فرمایا یہ چھوٹا جہاد تھا تو پھر بڑا جہاد ہے کیا؟ فرمایا الجہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ اس میدان جنگ میں کھڑے ہو کر گولیاں کھانے سے زیادہ مشکل جہاد ہے. مرغوب غذاؤں کے میز بھرے پڑے ہوں، ایک ایک غذا دعوت دیتی ہو کہ مجھے ختم کر لو، مگر نفس کو بھوک بھی ہو، صحت بھی ٹھیک ہو، سب کچھ کھایا ہضم بھی ہوتا ہو، مگر نفس کو روک کے رکھنا، اتنا کھاؤں گا بقایا بھوک لے کے اٹھ جاؤں گا، ایک معنی رکھتا ہے. اور جس کو بھوک ہی نہیں لگتی، مریض ہے، وہ نہ کھائے، اس کا کوئی کمال نہیں. جو ہے پہلوان طاقتور، بھوک بھی خوب لگتی ہے، نفس بھی چاہتا ہے اور کھانے بھی بلا رہے ہیں، مگر وہ تھوڑا کھائے اور باقی بھوک چھوڑ کر اٹھ جائے، یہ نفس پر قابو پا لیا. رغبتیں ہیں، مال و دولت ہے، لالچ ہے نفس کے اندر. نفس کے اندر جو خصلتیں ہیں وہ انسان کو ان اعمال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہیں، پھر اپنے آپ کو ان سے روک لینا. اور وہ نفس یوں ہی نہیں رکتا، نہ نصیحت سے رکتا ہے نہ واعظ سے، واعظ نصیحت سے نہیں رکتا، وہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اس کے اندر بات رہ جاتی ہے. اس کے لیے تزکیہ اور ریاضت چاہیے،